رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو اب تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ السلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ترمذي شريف میں یہ روایت ہے، اللہ جل جلالہ کے محبوب دانائے قلوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے نزدیک تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، ایک شخص جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں رات کو ناچ رنگ کی محفل قائم کی. لوگ ناچ کود اور دھما چوکڑی میں مشغول تھے کہ قبرستان کا سناٹا چیرنی ہوئی ایک گرجدار آواز گونج اٹھی. وہ خوفناک آواز ان دو عربی اشعار پر مشتمل تھی، جا آلت دست دفن لا تدوم له ان المنایا تبید الدهر والدعبا کم من اینار مذکورا من لذته امسا فریدا من اهلینا مغتربا. یعنی اے ناپائیدار راج رنگ کی جذبتوں میں منہمک ہونے والوں، موت تمام کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے. بہت سے ایسے لوگ جو مسرتوں اور جذبتوں میں غافل تھے، موت نے انہیں اپنے عہد و عیال سے جدا کر دیا. رابی کا کہنا ہے خدا کی قسم چند ہی دنوں کے بعد دولہا کا انتقال ہو گیا. موت کی آندھی آئی اور چکھا مستریوں دھما چوکڑیوں سنگیت کی دھنوں لطیفوں اور سہرگہوں شادمانیوں اور مسرتوں بچلتے ارمانوں اور خوشی کی تمام راحت سامانیوں کو اڑا کر دے گئی. دولہا میاں موت کے گھاٹ کر گئے اور خوشیوں بھرا گھر دیکھتے ہی دیکھتے ماتم گدا بن کر رہ گیا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو جہاں زندہ رہے سب تلک تلک. اس حکایت کو سن کر شادیوں میں بےہودہ فنکشن برباد کرنے والوں اور ان میں شریک ہو کر گانے بازے کی دھنوں پر خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. آئیے اسی سے ملتا جلتا ہے اور عبرت ناک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں. کہتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک نوجوان کی شادی کے سلسلے میں رات کو فنکشن ہو رہا تھا. کیا پڑوسنے اور کیا خاندان کی عورتیں سب نے شرم و حیا کی چادر اتار ڈالی تھی اور فلمی گیت کی دھنوں پر خوب طوفان بدتمیزی بھر رہا تھا. اتنے میں ماں کے پاس دولہا آ کر کہتا ہے, ماں میری پیاری ماں کل میری شادی ہے, خوشی کا موقع ہے, میری خواہش ہے تو بھی ناچ. ماں چونک کر بولی, ارے بیٹا یہ تو چھوکریوں کا کام ہے, مائیں ابھی عمر میں کہاں نہ چوں گی. لیکن بیٹے نے بازو تھام کر بھائی اصرار ماں کو کھینچا اور رنگ میں اتار دیا. ہر طرف ہنسی کا فوارہ ابل پڑا, تبلے پر چھاپ پڑی اور اسی ماں بھی اپنے بیٹوں کے فن کا مظاہرہ کرنے لگی. اس طرح رات گئے تک دھما چوکڑی ہوتی رہی. آخر کار تک ہار کر سب ہو گئے. دن نکل آیا, آج شادی ہے, بینڈ بازوں کے ساتھ بارات جانے والی ہے. گھر کا کوئی فرد دولہا میاں کو جگانے ان کے کمرے میں آیا, آوازیں دی مگر دولہا میاں اٹھ نہیں رہے. ایسی بھی کیا تھکن ہے, بارات تیار ہے اور دولہے میاں کی نیند ہی پوری نہیں ہو چکتی. یہ کہہ کر آنے والے نے دولہا کو جب زور سے ہلایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی. گھر کے لوگ دوڑے دوڑے آئے, بدنصیب دولہا رات بھر ناچنے اور نچوانے کے بعد موت سے ہم آغوش ہو چکا تھا. چیخوں پکار مچ گئی, خوشیوں بھرا کر یکدم ماتم گدا بن گیا. ابھی کچھ ہی دیر پہلے جہاں ہنسی کے فوارے بن رہے تھے وہاں آنسوؤں کے دھارے بہ نکلے. ابھی جہاں قہقہوں کا زور تھا وہاں بابیلا کا شور ہے. خوشیوں اور شاد کامیوں کا گلا گھونٹ دیا گیا. ہر شخص تصویر غم بنا ہوا ہے. غصہ نے آ کر نہلایا کپکنایا, آہوگاں کے شور میں بدنصیب دولہا کا جنازہ لوگوں نے اٹھایا. کافور کی غمگین خوشبو نے فضا کو مزید خوفناک بنا دیا. پھولوں کو سجی ہوئی کار میں سوار ہونے کے بجائے گلوں کے انبار سے لدے ہوئے جنازے کے پنجرے میں لیٹا ہوا بدنصیب دولہا لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر ویران قبرستان کی طرف بڑا چلا جا رہا ہے. بدنصیب دولہا کو خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے, بجلی کے کمکموں سے چمکتے ہوئے, حجرے عروسی کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی تنگ و تاریخ قبر میں اتار دیا گیا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو جہاں زندہ رہے گا کب تلک تلک. نیچے نیچے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, دیکھا آپ نے یہ خوشیاں عارضی ہیں, موت یقینی ہے. جس نے یہاں خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا گنج مل کر رہا. قبر میں مسجد اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی کرنی ہے ضرور.
آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, قبر میں میت اترنی ہے ضرور. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی پڑھنی ہے ضرور. گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم پانی سے دھوکا کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، کر نہ غفلت جات رکھ بچتا آئے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے،
افسوس ہزار افسوس، آج کل شادی جیسے میٹھی میٹھی سنت بہت سارے گناہوں میں گر چکی ہے، بےحدہ رسومات اس کا جزو لاجنفق بن چکی ہیں، جب تک بہت سارے حرام کام نہ کر لیے جائیں اس وقت تک اب شادی کی سنت ادا ہو ہی نہیں سکتی، مثلا منگنی ہی کی رسم کو دیکھ لیجیے، اس میں لڑکا اپنے ہاتھ سے لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے، حالانکہ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، شادی میں مرد اپنے ہاتھ مہندی سے رنگتا ہے، یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، مردوں اور عورتوں کی مخلوق دعوتیں کی جاتی ہیں، یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، یا کہیں برائے نام بیچ میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی عورتوں میں غیر مرد گھس کر کھانا بانٹتے مخلوق دعوتیں کی جاتی ہیں، یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، آہ شادیوں میں خود فیشن پرستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، آہ خاندان کی جوان لڑکیاں خوب ناچتی گاتی اور اودھم مچاتی ہیں، اس دوران مرد بھی بلا تکلف اندر آتے جاتے ہیں، مرد اور عورتیں جی بھر کر بدنگاہی کرتے ہیں، خوب آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، نہ خوف خدا نہ شرم مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنو سنو اے بدنگاہی کرنے والوں سنو، اے اور غیر عورتوں کو دیکھنے والوں سنو، اے غیر مردوں کو لذت کے ساتھ دیکھنے والیوں سنو، اے امردوں کو لذت کے ساتھ دیکھنے والوں سنو، اے ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں سنو، اے وی سی آر پر فلمیں دیکھنے والوں سنو، اے تصویریں عورتوں کی دیکھنے والوں سنو، خوب کان کھول کر سنو، مسلم شریف جلد دوسری صفحہ نمبر 336 پر اللہ کے محبوب دانائے قیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان موجود ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا اور کانوں کا زنا سننا اور زبان کا زنا بولنا اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، یاد رکھیے غیر مرد غیر عورت کو دیکھے یہ بھی حرام، اور غیر عورت غیر مرد کو لذت کے ساتھ دیکھے یہ بھی حرام، اور دونوں کے لیے یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سنو، اپنی کمزوری اور ناتوانی پر ترس کھاؤ، اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈراؤ، شرح الصدور میں بیان کردہ ایک طویل حدیث میں یہ بھی ہے، سلطان دو جہان جانے جانان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانے عبرت نشان ہے، پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی آنکھیں اور کان کیلوں سے ٹھکے ہوئے تھے. دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھتے اور وہ سنتے ہیں جو آپ نہیں سنتے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں درد رکھو اور گھبرا کر رحمت والے پروردگار جل جلالہ کے حضور توبہ کر کے اس سے رحمت کی بھیک مانگو. آپ وہ نازک بندہ جس کی آنکھ میں معمولی غبار پڑ جائے تو بے قرار ہو کر بھیج جائے, اگر کان میرج کا ذرہ پڑ جائے تو تڑپ اٹھے, اپنی ہی انگلی لگ جائے تو بل بلا جائے. ہائے مسلمانوں وہ نازک آنکھ جو نہ دھواں برداشت کر سکے نہ پیاز کاٹتے وقت اٹھنے میں مخالفت دے سکے, اگر غیر عورتوں کو دیکھنے کے سبب یا لذت کے ساتھ امراضوں کو دیکھنے کے سبب یا ٹی وی اور وی سی آر پر فلموں بلکہ خبریں سنانے والی عورتوں اخبارات میں فلمی اشتہارات عورتوں کی تصویریں سوئمنگ پول ساحل سمندر یا نہروں میں تیرنے والوں کھلاڑیوں ورزش کرنے والوں کشتی لڑنے والوں باکسنگ کرنے والوں یا کبڈی کھیلنے والوں کے پھولے ہوئے گھٹنے یا پھولی ہوئی رانوں کو دیکھنے کے اس حرام جرم میں اگر آنکھوں میں تیر ٹھوک دیے گئے تو کیا کرو گے؟ خالو بہنوئی دیور اور جیٹھ چچا ذات تایا ذات خالہ ذات مامو ذات پھوپھی ذات یہ بھی سب آپس میں غیر مرد و غیر عورت ہیں. فلم دیکھے اور جو گانے سنے اس کی آنکھ کانوں میں جھکے, فلم بھی کی آنکھ میں تو دوزخ کی آگ ہوگی بعد موت. تو ٹی وی سے بھاگ چھوڑ دے ٹی وی کو وی سی آر کو کر دے راضی رب کو اور سرکار کو. جنت جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹ باتوں سے تو کوسوں دور بھاگ کہ کہیں دوزخ کی کھا جائے نہ آگ. مت بجاؤ بھائیو تم تالیاں اس طرح کی چھوڑ دو نادانیاں, کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. اگر کوئی سمجھائے تو بعضوں کا جواب ملتا ہے بات اللہ نے بیٹی بچی کی خوشی سکھائی ہے اور گانا بجانا کریں بس کی خوشی کے وقت سب چلتا ہے. معاذ اللہ جل جلالہ. ارے نادانوں خوشی کے وقت اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ خوشیاں طویل ہوں, نافرمانی نہیں کی جاتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نافرمانی کی نبوست سے اکلوتی بیٹی دلہن بننے کے آٹھویں دن روٹ کر مائکے آ آئے تھے اور مزید آٹھ دن کے بعد تین طلاق کا پرچہ آ پہنچے اور ساری خوشیاں دھول چاٹتی ہو جائیں یا دھوم دھام سے ناچ گانوں کی تھما چوکڑی اور بینڈ باجوں کی سروں میں بیائی ہوئی دلہن نو ماہ کے بعد پہلی ہی زچگی میں پہلے ہی ڈلیوری میں موت کے کھاتے پر جائے. آہ صد ہزارہ محبت خصومات میں کھو گئی, یہ امت خصومات میں سو گئی. شادی کی خوشی میں گانے بجانے کا گناہ کرنے والوں کان کھول کر سنو. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے, نمبر ایک نعمت کے وقت باجا, نمبر دو مصیبت کے وقت چلانا. ان دونوں آوازوں پر لعنت کی گئی. خوشی کے موقع پر سب چلتا ہے جی, خوشی ہے سب چلتا ہے کہنے والوں تم سچے ہو یا میرے آقا سچے ہیں؟ خدا کی قسم تم جھوٹے ہو, میرے آقا سچے ہیں. تم کہتے ہو خوشی کے وقت گانا بجا چلتا ہے, میرے آقا نے خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کیا ہے. خوشی کے اوقات میں سجدہ شکر کرنا سنت ہے. مثلاً آپ کی بچی کی بات پکی ہو گئی تو فلمی گیت کے بجائے آپ کے لیے سنت ہے کہ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کر سجدہ شکر. آپ کو مدینے کا ویزا لگ گیا تو آپ سجدہ شکر کریں کہ آپ کو خوشی کا موقع ہے, خوشی کا وقت آیا, سجدہ شکر آپ کے لیے سنت ہو گیا. تو خوشی کے وقت گانا بجا نہیں, بلکہ حدیث پاک میں تو فرما دیا گیا کہ دنیا اور آخرت میں دو قسم کے لوگوں پر لعنت ہے, دو آوازوں پر لعنت ہے. نعمت کے وقت بجا, خوشی نعمت ہے, شادی بھی نعمت ہے, تو اس نعمت میں بینڈ بازے تم نے بجوائے تو لعنت کا انتظار کرو. اور مصیبت کے وقت چٹانا, وہ کوئی بھی مصیبت آئی, بچہ سخت بیمار ہو گیا, بچے کا حادثہ ہو گیا, ہاتھ پہ کسی کا ٹوٹ گیا, یا کوئی ایسا مرض ڈکلیئر ہو گیا, صاحب اس کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا, ٹی بی ٹیسٹ کے ذریعے سامنے آ گیا کہ صاحب اس کو ٹی بی ہے, تو اب تم چٹا اور چیخے مار مار کر واویلا کرو, یا فوتگی ہو گئی اور چلا ہے تو اس چلانے پر لعنت کی گئی ہے. دنیا اور آخرت میں لعنت, صرف آنسو بہانے پر لعنت نہیں, آنسو بہانا مضر نہیں ہے, منع نہیں دی. افسوس, اب مسلمانوں کے ضمیر مردہ ہوتے جا رہے ہیں, غیرت کی آنکھوں پر جہالت کے پردے پڑ گئے, حیا کا جنازہ نکل گیا, گناہوں پر ندامت کے بجائے اظہار مسرت کیا جا رہا ہے, ناچ گانے کا گناہ اس قدر عام ہو گیا کہ اب بچہ بچہ اس کا پیدا ہوا جا رہا ہے. ٹی وی پر براڈکاسٹنگ فلمیں اور رقص کے بھونڈے مناظر دیکھنے کے سبب چھوٹے چھوٹے بچے گلی کوچوں میں ناچتے اور ٹانگیں پھرکاتے نظر آ رہے ہیں. ماں باپ ڈانٹنے کے بجائے خوش ہوتے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. شادیوں کے بے ہوا فنکشن میں بھی جب بھنگڑا ڈالا جاتا ہے یا غیر اخلاقی اور غیر اسلامی لطیفے سنائے جاتے ہیں, رافی لوگ زور زور سے تہ تہ لگاتے دادو تحسین کے نعرے بلند کرتے ہیں. اے شادی کی تقریبات میں ہنس ہنس کر گناہ کرنے والوں کان کھول کر سنو, حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں, جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ دھوتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. اے ہنس ہنس کر گانے بازے سننے والوں, اے ہنس ہنس کر ویڈیو فلمیں اتروانے اتارنے والوں, اے ہنس ہنس کر فوٹو کھینچوانے والوں, اے ہنس ہنس کر بدلی گائیاں کرنے والوں, اے ہنس ہنس کر داڑھی منڈانے والوں, اے ہنس ہنس کر داڑھی کو خشخشی کروانے والوں, ایک بار ان سن لو, جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ دھوتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. اے ہنس ہنس کر رشوتیں دینے والوں, اے ہنس ہنس کر سودی لون وصول کرنے والوں, اے ہنس ہنس کر سودی کاروبار کرنے والوں, اے ہنس ہنس کر کاروبار میں جھوٹ بول کر مسلمانوں کو دھوکا دینے والوں, اے ہنس ہنس کر دودھ میں پانی ملا کر دھوکا دے کر بیچنے والوں, اے ہنس ہنس کر ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والوں, اے ہنس ہنس کر لوگوں کو ستانے والوں, اے ہنس ہنس کر لوگوں کی دکانوں پر پتھراؤ کرنے والوں, اے ہنس ہنس کر چوریاں کرنے والوں, اے ہنس ہنس کر ڈکیتیاں کرنے والوں, اے ہنس ہنس کر جیبیں کاٹنے والوں, اے ہنس ہنس کر مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں, کان کھول کر سنو, جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. کہیں کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ صاحب گناہ کے وقت سیریس ہو جانا چاہیے, جب سیریس ہو جائیں گے تو جہنم میں داخلہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے, جو ہنس ہنس کر گناہ کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا, اور جو رو رو کر گناہ کرے وہ بھی جہنم میں جا سکتا. جیسے ابھی آپ نے سنا چلانا, مصیبت کے وقت چلانا, تو جب پوسکی ہو جائے تو چلائے بھاں بھاں کر کے روئے پھوٹ پھوٹ کر چیخے مارے, اس کے لیے بھی جہنم کی وعیدیں ہیں. تو اے گناہوں کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے غفلت سے ہنسنے والوں, بات بات پر کہہ لگانے والوں, چیخی چیخی کر کے بات بات پر ہنسنے والوں, ذرا کان کھول کر سنو, خزائن العرفان میں ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینا، صاحب مؤثر پسینہ، باعث نزول سکینہ، سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت کدے سے باہر تشریف لائے تو مسلمانوں کو دیکھا کہ آپس میں ہنس رہے ہیں، فرمایا تم ہنستے ہو، ابھی تک تمہارے رب عز و جل کی طرف سے امان نہیں آئی اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی، اتم یعنی للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ترجمہ ایک انسان ایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں عزوجل کی یاد اور حق کے لیے لوگ اترا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ عزوجل صلی اللہ علیہ وسلم، اس حقیقت کا پارا کیا ہے؟ فرمایا اتنا ہی رونا. پارا 27 سورۃ الحدید کی 16 آیت مقدسہ میں اترنے والے حق سے مراد قرآن کریم ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں، اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غفلت کے ساتھ ہنسنا بھی پسند نہیں تو ناچ گانوں کی دھما چوکڑی کس قدر ناپسند ہوگی. بہرحال رب ذوالجلال جل جلالہ کی رحمت بہت بڑی ہے، جلدی جلدی توبہ کر لیجیے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی چڑی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز کوفے کے قریب کسی مقام سے گزر رہے تھے، ایک گھر کے پاس زازان نامی مشہور گویا نہایت ہی سریلی آواز میں گا رہا تھا اور اس آواز جو شراب کے نشے میں مست جانے باجے کی دھن پر چھوم رہے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز قراءت قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی. یہ فرما کر اپنی مبارک چادر اس گویے کے سر پر ڈالی اور تشریف لے گئے. زازان نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب تھے؟ لوگوں نے بتایا مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. پوچھا انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا فرما رہے تھے کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز قراءت قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی. یہ سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی، وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنا باجا اس طور سے زمین پر دے مارا کہ اس کے پرخ کے اڑ گئے. پھر ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گلے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے اللہ رب العزت جل جلالہ سے محبت کی میں اس سے کیوں محبت نہ کروں؟ زادان نے گانے باجے سے توبہ کر کے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کر لی اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور علوم اسلامیہ میں ایسا کمال حاصل کیا کہ بہت بڑے امام بن گئے رضی اللہ تعالی عنہما. نگاہ صحابی میں تاثیر دیکھی، نگاہِ صحابی نے تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے سننے والوں اور سننے والیوں دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک انپڑھ رویے پر کیا پڑی کہ اس کو درجہ ولایت اور امامت پر سرفراز کر دیا. جب صحابی کی یہ شان ہے تو شان مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے گایا ہی پلٹ لے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں سننے والیوں حضرت سیدنا سادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے اور گانا بجانا ان کا محبوب مشغلہ تھا. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی ان کے دل میں زازان کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور انہوں نے آلہ موسیقی کو اسی وقت توڑ پھوڑ ڈالا اور گانے بجانے سے توبہ کر ڈالی. واقعی موسیقی کے جملہ آلات توڑنے پھوڑنے ہی کے لائق ہیں. سرکار ابد قرار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار نبیوں کے سردار شاہنشاہ ابرار ہم غریبوں کے غمگسار ہم بےکسوں کے مددگار شفیع روزے شمار صاحب پسینے خوشبودار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اے غیرت مند مسلمانوں اگر تمہارے گھر میں ڈھولک یا ڈھولکی ہے اسے توڑ ڈالو. اگر تمہارے گھر میں پیانو ہے تو اسے توڑ ڈالو. اگر تمہارے گھر میں جھانجن ہے تو توڑ ڈالو. اگر تمہارے گھر میں بنسری ہے تو اسے توڑ ڈالو تاکہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب ماننے والے مجھے سن رہے ہیں اور تاکہ پیارے محبوب ہم عاشقوں ہم دیوانوں کے دلوں کی دھڑکن فرما رہے ہیں مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک بار پھر کان کھول کر سن لو اے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹی وی اور وی سی آر نے ہمارے معاشرے کو تباہی کے گہرے زار میں دھکے لیا ہے. آج بچہ بچہ گلیوں میں ڈانس کرتا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹی وی اور وی سی آر اور فلمیں ڈرامے اور ناچ کے ڈھونڈے مناظر دیکھتا ہے. ماں باپ خوش ہو کر اس کی حوصلہ افزائیاں کر رہے ہیں. تاکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت پر قدم کرنے بھرنے والوں اگر تمہارے گھر میں کسی قسم کا ڈھول ہے یا تم ڈنڈیا راس کھیلتے ہو کسی قسم کا موسیقی کا آلہ ہے اسے توڑ پھوڑ ڈالو. اگر تم عاشق ہو تو سنو کہ جس کے تم عاشق ہو رحمت للعالمین انیس القریبین سراج السالکین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ گانے بازے ایجاد ہے کس کی اور گانے بازے کے شائقین کس کے نقشے قدم پر ہے. بعض لوگ بعض گانے بازے اور موسیقی کے آلات کو اولیاء کرام کی طرف منسوب کرتے ہیں. وہ کان کھول کر سن لیں اگر ولیوں کے سردار داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ ولی تسلیم کرتے ہیں تو کشف المحجوب ان کی اٹھا کر دیکھنے کہ وہ گانے بازے کے کسی ایجاد ثابت کر رہے تھے. اے گانے بازے سننے اور سنانے والوں کان کھول کر سن لو گانے بازوں کا موجد شیطان مذعون ہے اور گانے باجے سنانا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے اور مسلمانوں کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت کی گئی ہے. سناچے اللہ تبارک و تعالی بارہ دوسرا سورۃ البقرہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے آقا نے امت پیرِ طریقت عالم شریعت حامی سنت امام آل سنت مجدد دین و ملت پروانۂ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت علامہ مولانا مفتی الحاج القاری الحافظ اشرف امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والے اور والیوں دیکھا آپ نے قرآن پاک شیطان کو ہمارا کھلا دشمن قرار دے رہا ہے. یہ مردود آگ سے بنا ہے اور اسے وجل کے نیک بندوں سے حسد کی آگ جلاتی رہتی ہے. حضرت سیدنا داتا علی حجبیری رضی اللہ تعالی عنہ کی کشف المحجوب پر پیش کردہ روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داوود علیہ السلام کو بے حد پوری دی آواز عطا فرمائی تھی. آپ کی خوش لہانی سے پہاڑ بچ میں آ جاتے پرندے اڑتے اڑتے گر پڑتے چرندے اور درندے آواز سن کر جنگلوں سے نکل آتے گھومنے لگتے پیسہ پانی تھم جاتا جنگلی جانور وغیرہ ایک ایک ماہ تک کھانا پینا چھوڑ دیتے چھوٹے بچے رونا اور دودھ مانگنا ترک کر دیتے. آپ کی پرسوز آواز سے بعض اوقات انسانوں کی روحیں پرواز کر جاتی. شیطان آپ کے اس انداز تبلیغ سے بہت پریشان تھا. آخر کار اس نے بانسری اور تمبورا بنایا اور خوب گانا بجانا کیا. اب دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے جو سعادت مند تھے وہ حضرت سیدنا داوود علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسوز آواز کے شہدائی ہوئے اور جو گمراہ تھے وہ شیطان کے سازوں اور گانوں کی طرف مائل ہو گئے. اب آپ فیصلہ کر لیجئے کس کے گروہ میں شرکت ہونی چاہیے. سیدنا داوود علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا گروہ وہ ہے جو زبور شریف کی تلاوت اور سیدنا داوود علیہ السلام کے بیان خوش بیانی اور خوش الہانی سے متاثر ہو کر ان کے قریب آتا ہے اور جاتا ہے. تو جو داوودی ان مانوں کا داوودی جذبہ رکھتے ہیں سیدنا داوود علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم ہر نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک نبی کا انکار بھی کوئی کرے وہ کافر ہے. ہاں ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں, عمل ان کی شریعت پر کریں گے. اور سیدنا داوود علیہ السلام نے جو خوش الہامی فرمائی تو یہ تو اللہ کی عطا تھی. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو ہماری شریعت نے منسوخ کر دیا اور شیطان کی معاذ اللہ تائید کر دی ہو. تو بہرحال یہ کہ جو تلاوت سے شغف رکھتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سناتے جھومتے ہیں وہ تو گویا اس طرف آ گئے. اور جو بد نصیب گانے بازوں کی دھنوں پر ٹانگیں چھڑکاتے ہیں جو بند نصیب اپنے گھروں میں گانے ہو جاتے ہیں، بسوں میں گانے ہو جاتے ہیں، ہوٹلوں میں، پان کی دکانوں میں، اسی طرح کی مزید مطلب اداروں میں جو گانے بجاتے ہیں، وہ اپنا کھاتا دیکھنے وہ شیطان کے کھاتے میں آ رہے ہیں۔ اگر داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی مانتے ہیں تو ان کی بات مان لیجئے۔ سیدنا داتا علی حجویری وہ لاہور ہی کے شہنشاہ نہیں، ہر مسلمان کے دلوں کے تاجدار ہیں۔ الحمدللہ صدیاں بیت گئیں، صدیاں بیت گئیں۔ میں ابھی آ رہا تھا اجتماع کی طرف، تو الحمدللہ اجتماع کا یہ اجزام دیکھ کر میں نے اپنے سائیں بھائیوں سے کہا کہ دیکھو ماشاءاللہ کتنا بڑا اجتماع ہے۔ پھر میں نے عرض کیا دیکھو کہ ہمارے داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیاں بیت گئیں، پردہ فرما گئے، لیکن دلوں پر اس قدر قبضہ جمایا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ مخلوق کو وہ جمع کر لیتے ہیں۔ اتنے اگر جمع نہیں بھی ہوتے تو بہرحال حصے حصے میں سارے سال میں اگر اکٹھے کیے جائیں جتنے لوگ حاضری دیتے ہیں تو اس وقت جتنے جمع ان سے کئی گنا زیادہ ہو جائیں گے۔ روزانہ ڈبل 12 گھنٹے میرے داتا دربار میں دیکھا کہ پبلک کا رش رہتا ہے، یعنی اتنی صدیاں بیت گئیں لیکن مطلب ان کا دلوں پر قبضہ ہے۔ تو ایسا ولی کامل و گروہ اولیاء کا سردار کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے کتاب فیض کے لیے ان کے مزار فیض الانوار کے پاس قبلہ کاٹا اور آج بھی اس کی یادگار قائم ہے۔ ایسا ولی کامل گانے بازوں کو اور موسیقی کے آلات کو شیطان کی ایجاد قرار دے رہا ہے۔ تو اللہ کا ولی جیتا ہو نہیں سکتا، سچائی تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو ہم تو اللہ کے ولی کے ساتھ ہیں۔ اے داتا علی حجویری، آپ نے فرما دیا کہ گانے بازے شیطان کی ایجاد ہے، ہم نے تسلیم کر لیا اور آج سے ہم بھی ذہن بناتے ہیں کہ انشاءاللہ اب گانے بازوں سے پرہیز کیا کریں گے۔ دوبارہ گانے بازے شیطان کی ایجاد ہے، تفسیرات احمدیہ کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ سرکار نمدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور گانا بجایا۔ اب تو داتا کے بھی آقا کی بات آ گئی کہ داتا ہے لاہور کے، آقا ہے مدینہ، اور ہم سب کے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور گانا بجایا۔ باجی کی ہولناکیوں پر متعدد احادیث کریمہ فارغ ہیں، چنانچہ چار احادیث مبارکہ سنیے اور عبرت سے سر دھنیے۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ حضرات، ہم غریبوں کے غمگسار، بےکسوں کے مددگار، سلطان والا نواز، صاحب پسینے خوشبودار، سردار عالی وقار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانا اور لہو یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو نیکی اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے اس کو لہو کہتے ہیں۔ تو گانا اور لہو دل میں اس طرح نصاب اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے، قسم سے مقدس جس قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ عز و جل ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کے محبوب جانا منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانے کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر دو شیطان مقرر فرما دیتا ہے، ان میں سے ایک شیطان ایک کندھے پر اور دوسرا شیطان دوسرے کندھے پر ہوتا ہے، اور وہ دونوں شیطان اپنے پاؤں سے اسے مارتے پیٹتے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے۔ نمبر 3 کی روایت ہے، گانا دل کو خراب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ نمبر 4، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اس سے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا اونڈے لے گا۔ کہ میرے اسلامی بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ گانے بازے بجانا حرام و گناہ، بجانے والے پر بجانے کے ساتھ ساتھ سارے سننے والوں کا بھی گناہ، مثلا ہوٹل یا پان کی دکان یا بس میں یا شادی کے فنکشن میں گانے بج رہے ہیں اور ایک دو افراد سن رہے ہیں تو سننے والوں کا اپنا اپنا گناہ تو ہو ہی رہا ہے، مگر بجانے والے کو خود اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ مزید 100 افراد کے سننے کا بھی گناہ مل رہا ہے۔ جو لوگ میوزک سینٹر یا ویڈیو سینٹر چلا رہے ہیں یا تبلے سارنگیاں اور ڈھولکیاں بیچتے ہیں یا یہ بجانے کا کام کرتے ہیں، ان کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوچنا کیا تھا، منفی سوچیے، مدنی کے قدموں میں سر رکھ کر یہ سارے دھندے چھوڑیے۔ دوبارہ جو ویڈیو سینٹر چلاتے ہیں، میوزک سینٹر چلاتے ہیں، وہ سوچے کسی ایک گانے کی کیسٹ انہوں نے بیچی، ایک کیسٹ ہی کے بارے میں غور فرما لیں کہ نہ جانے کتنے لوگ کتنی بار اس کو سنیں گے، پھر اس ایک کیسٹ سے نہ جانے مزید اتنی کیسٹیں ڈب کی جائیں گی۔ گناہوں کا انبار نظر آ رہا ہے، مگر افسوس خدا عز و جل دن سے جاتا رہا۔ ذرا غور تو فرمائیے ہمارے پیارے پیارے اور پیچھے پیچھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی سے کس قدر نفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک راستے میں تھا کہ آپ نے باجے کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں جگا لی اور اس راستے سے دوسری طرف ہٹ گئی۔ پھر دور جانے کے بعد فرمایا، اے نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کیا نہیں، تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے ہٹائی اور فرمایا، میں رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے بانسری کی آواز سنی تو اسی طرح کیا جو میں نے کیا۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس وقت چھوٹا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے سننے والوں اور والیوں دیکھا آپ نے، سرکار دھامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابی جانتار سنتوں کے پیغمبر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما موسیقی سے کس قدر متنفر تھے کہ آواز آنے پر اپنی مبارک انگلیاں ہی کانوں میں داخل فرما دی اور اسی پر بس نہ کیا بلکہ راستہ ہی بدل دیا۔ آج گانے بجے سے اگر کوئی نفرت کرتا بھی ہے تب بھی ان سنتوں کو ادا کرنے سے محروم ہے، بلکہ ایسے ہوٹل دکان اور شادی ہال وغیرہ میں اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے۔ جارمل میں چل رہی ہوں، غور فرمائیے، دائلانی کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہوا، اللہ جل جلالہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قدم بھرنے والے مسلمان ڈھول اور بانسری کو عرض جان بنائے ہوئے ہیں اور بغیر ڈھولکیاں بجائے ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی۔ موسیقی سننا سنانا تو رہا ایک طرف، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو موسیقی کے آداب کے وجود ہی سے بیزار ہیں، اور افسوس صد ہزار صد کروڑ افسوس، آج اہل اسلام اپنے آپ کو سرکار انعام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بلکہ اس چاہتے بے دام کہلانے کے باوجود گلی گلی میوزک سینٹر کھولے ہوئے، بلکہ اپنے گھر ہی کو میوزک سینٹر بنائے ہوئے ہیں۔ کون سا ہوٹل ایسا ہے، آج کون سی دکان ایسی ہوگی جہاں گانے نہ بجتے ہوں؟ ہائے مسلمانوں کی بربادی، ہر طرف فلم و ڈرامہ اور گانے بجا کی ہما چوکڑی ہے، ہر مسلمان کا بچہ بچہ بدمست ہوا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسی عبرتناک موت ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا دھجا رنگ و بو دے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تم نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے۔
وفا دنیا پہ مت کر مات کا ہوگا شکار، مات آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ گر جہاں میں سو برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ مات کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دب دبا دنیا ہی میرے یہ جا جگا جی لگانے کی، دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا
اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے فلمیں ڈرامے دیکھنا اور گانے باجے سننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب تو فلمی گیت لکھنے اور گانے والے اتنے بدلگام ہو گئے ہیں، انہوں نے رب کائنات عز و جل پر بھی اعتراضات شروع کر دیے ہیں۔ اے اپنی دکانوں اور ہوٹلوں میں گانے بجانے والوں، اے اپنی بسوں اور کاروں میں فلمی گیت چلانے والوں، اے شادیوں میں ریکارڈنگ کر کے مریضوں اور نیک لوگوں کی آہیں دے کر اپنے شادی کے جوڑوں کو تباہ و برباد کرنے والوں، اے بے سوچے سمجھے گانے گنگنانے والوں، ذرا ہوش میں آؤ، سوچو تو صحیح فلمی گانوں میں شیطان نے کیا کیا کھول ڈالا ہے۔ میرے سارے بیان کا اہم ترین حصہ اب شروع ہوا ہے، سب بغوش ہوش سنیے گا، اگر اس میں آپ نہیں سمجھ پائے غلط فہمی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان بھی، لہذا سب بغوش ہوش سنیں، ہر کام چھوڑ دیں، جہاں کئی خیموں میں کیمپوں میں اسٹالوں پر جو متحرک سب اپنا ہر کام چھوڑ کر اپنے کان میری آواز پر لگا دیں، یہ آپ کا اپنی ذات پر نہیں مجھ گناہگار پر احسان ہوگا کہ میں بہت نازک ٹاپک اب چھیڑ رہا ہوں اور آپ کے ایمان کو بچانے کی صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ایمان محفوظ فرمائے اور آپ سب کے صدقے میں مجھ پاپی و بدکار کا ایمان بھی سلامت رکھے، کہ میرا دل گھبراتا ہے، زبان حیا سے لڑکڑاتی ہے، شیطان نے ایسا جال بچھا دیا ہے اور اس قدر عیاری کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم میں اپنا ساتھی بنانے کے لیے اس نے ساز و آواز اور گانے باجوں کا جادو چلا دیا ہے۔ اور سنیے کہ آج کل گانوں میں بولے جانے والے کئی اشعار کفریا ہوتے ہیں، نہ جانے کتنوں کا روزانہ ایمان برباد ہوتا ہوگا۔ میں آپ کو بطور نمونہ نو اشعار سناتا ہوں اور کوشش کروں گا اس میں جو کفر ہے اس کو بھی واضح کرتا چلا جاتا۔ اس کو بہت غور سے سنیے گا، سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں اس کا کیسٹ حاصل کیجیے گا۔ اس کیسٹ کا نام ہے گانے باجے کی ہول ناچیاں، یہ ابھی تیار ہو رہی ہوگی، اس طرح کے بعد انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ مجھے امید ہے۔ تو بہرحال میں نو کفری اشعار آپ کو سناتا ہوں اور نقل کفر کفر نہ باشد، میں آپ کو سمجھانے کے لیے سناتا ہوں۔ نمبر ایک، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہارے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، معاذ اللہ جل جلالہ۔ اس شعر میں کہا گیا ہے خدا بھی نہ جانے، یعنی معاذ اللہ خدا کو غافل قرار دیا ہے اور خدا سب کچھ جانا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، خدا تو جانتا ہی نہیں، تو بندہ کہہ رہا ہے وہ جاہل محبوب کہہ رہا ہے اس کا ہم کیا جانے، معاذ اللہ۔ تو وہ خدا بھی نہ جانے یہ کہنا صریح کفر ہے، اس کی کوئی تاویل ہی نہیں کہ یہ مانا تھا اور یہ مقصد تھا، جس نے پہلے مسلمان تھا اور یہ کہہ دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ نمبر دو، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ اس شعر میں معاذ اللہ عز و جل کم از کم چار کو سنے، چار اس شعر میں۔ نمبر ایک، جب دیکھتا ہوگا، اس کا مطلب ہر وقت نہیں دیکھتا، جب دیکھتا ہوگا، اور ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتا ہے، اور یہ جاہل گانے والا لکھتا ہے جب دیکھتا ہوگا تو یہ کفر ہے۔ نمبر دوسرا کفر، اس بے حیا کے محبوب کو اللہ عز و جل نے نہیں بنایا، کیونکہ اس میں تو اس نے کہا کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا، تو اس نے گویا نہیں بنایا، اللہ نے سب کو اللہ نے پیدا کیا، یہ ہر مسلمان جانتا ہے، تو یہ دوسرا کفر ہوا۔ تیسرا کفر، کس نے بنایا یہ بھی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم، کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، اس کو معلوم ہی نہیں کہ کس نے بنایا، کوئی تیسرا کفر، اور سوچتا ہوگا تو سوچے وہ کہ جس کو پتا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر گھڑی ہر شے کا علم ہے، ہم تو اس کی تفصیل بھی بیان نہیں کر سکتے، کیا کیا علم ہے، ہر شے کا علم ہے، کوئی ذرے کا اربوں کھربوں کوئی شمار ہی نہیں ہے کہ اس سے پوشیدہ رہتا، سب اس کو علم ہے۔ تو یہ جاہل لکھتا اور کہتا ہے سوچتا ہوگا، معاذ اللہ، بلکہ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوا، یہاں بھی مطلب اگر معاذ اللہ کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا آسمان پر رہتا ہے، جھانک کر جیسے آسمان پر دیکھ زمین پر دیکھ رہا ہے، تو خدا مکان کے پاس ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں، وہ مکان سے پاس ہے، تو اگر اس میں مکان بھی اگر مانا جانے والے نے تو اس طرح پانچ کفر ہو گئے اس شہر میں۔ نمبر تین، رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، شعر نمبر تین، معاذ اللہ، رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے، اس شعر میں یہ بات کفر ہے، رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، معاذ اللہ عز و جل، گانے والا اللہ عز و جل کو ظالم ٹھہرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ظالم کہنا صریح کفر۔ اور یہ جب پوتگی ہو جاتی ہے میت، تو اس پر عورتیں بعض اوقات بولتی ہیں معاذ اللہ کہ یا اللہ تم نے یہ کیا ظلم کر دیا، کیا میرا بیٹا ہی رہ گیا تھا جس کو مارنا تھا، اور بہت سے لوگ جاہل لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت سے پہلے ہی کھا لیا، وقت سے پہلے مار دیا، تو اس گدھے کو پتا ہے کہ وقت ہے، اللہ کو پتا نہیں اسے مارنے کا وقت، معاذ اللہ، کہ اللہ نے وقت سے پہلے اٹھا دیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے وقت سے پہلے اٹھا دیا تو کتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ وقت کے بغیر تو کچھ نہیں کرے گا، اس نے جو متعین کیا ہے وہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے۔ تو لوگ بولتے ہیں یہ میری داڑھی رکھنے کی عمر ہے، ابھی عمر ہوگی، تو بالغ ہو گیا، داڑھی آ گئی، تو رکھ لی واجب ہے، منڈائی تھی گناہگار ہو، روکنے والا بھی گناہگار ہے، تو تیری عمر ہے، تو بچپن میں مرتا ہے بندہ، جوانی میں مرتا ہے، بڑھاپے میں مرتا ہے، ہر عمر میں لوگ مرتے ہیں، تو اس لیے جب بھی بندہ مکلف ہوا شریعت کا حکم پر نافذ ہوا اس کو عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی اللہ پر ظالم کہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظلم کرتا ہے کہ اس نے مجھے غریب کیوں رکھا ہے, میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہے, معاذ اللہ کیا اللہ کے پاس مالداروں کے لیے ہی انصاف ہے, ہم غریبوں کے لیے انصاف نہیں ہے. اس طرح کے جملے لوگ بکتے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لے اور بندہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں پیدل پر سفر کرتا چلا جائے تو انشاءاللہ مدنی ذہن بن جائے اور کفر و اسلام کا فرق جو ہے وہ حقیقی معنوں میں سمجھ آ جائے انشاءاللہ. خالی دور دور رہ کر مطلب ذہن بننا بہت اس دور میں بہت مشکل ہو گیا کہ ہر طرف مطلب مسلمان کہلانے والے اسلام کے زرین اصولوں کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نمبر چار, پھولوں کا چہرہ تیرا کلیوں سی مسکان ہے, روپ تیرا دیکھ کر قدرت بھی حیران ہے. معاذ اللہ, اس شعر میں قدرت بھی حیران ہے کہا گیا ہے اور یہ کفر ہے. نمبر پانچ, کتنا حسین چہرہ, کتنی ہے پیاری آنکھیں, کتنی ہے پیاری آنکھیں, آنکھوں سے چھلکتا پیار, قدرت نے بنایا ہوگا تجھے فرصت سے میرے یار. اس شعر میں قدرت نے تجھے فرصت سے بنایا ہوگا یہ کہا گیا ہے اور یہ کلمہ کفر ہے. نمبر چھ, او میرے ربا ربا رے ربا, یہ کیا غضب کیا, جس کو بنانا تھا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا. اس شعر میں معاذ اللہ دو کفر. نمبر ایک, جس کو لڑکی بنانا تھا لڑکا بنا دیا, یہ اللہ عز و جل پر اعتراض ہے اور اللہ پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے. اعتراض کو اتنا کرتے ہیں لوگ کہ خدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بہت اعتراض کرتے ہیں جاہل لوگ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. نمبر دو, ہاں اسی کا نمبر دو, ایک تو یہ کہ جس کو لڑکی بنانا تھا اور لڑکا بنا دیا, یہ کلمہ کفر ہے. اور اسی گانے میں دوسرا کفر ہے, پھر اس کو غضب سے تعبیر کیا یعنی ظلم کہنا, غضب یعنی ظلم. تو اس شعر میں دو کفر ہیں. نمبر سات, اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا, خدا تراش دیا اور بندگی کر لی. اس شعر میں خدا تراش دیا اور بندگی کر لی, اس میں دو کفر ہیں. یعنی اس ایک مصرے میں, مصرا ایک یعنی یہ شعر دو مصروں کا, تو دو مصروں کا شعر ہوتا ہے. اس مصرے میں خدا تراش لیا اور بندگی کر لی, دو کفر. نمبر ایک, مخلوق کو خدا کہنا, نمبر دو, اس کی بندگی کرنا, عبادت کرنا, کہ غیر اللہ کی عبادت ہونی سے کفر. نمبر آٹھ, میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں, قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں. معاذ اللہ, اس شعر میں غیر خدا کو خدا کہہ دیا جو کہ کفر ہے. یعنی اپنی محبوبہ کو جاہل اور بے غیرت محبوب نے خدا کہہ دیا اور یہ کفر ہے. نمبر نو, کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے, پرستش کی تمنا ہے, عبادت کا ارادہ ہے. معاذ اللہ, اس شعر میں پتھر کے بت کی پوجا کی تمنا اور نیت کا اظہار ہے, کھلا کفر. نے کسی نے کفر کی تمنا کی وہ بھی کافی, کوئی کہے کہ میں 50 سال کے بعد تو ضرور یہودی بنوں گا, کوئی ابھی سے بن گیا, 100 سال کے بعد میں کافر بنوں گا, کسی نے معاذ اللہ کہا تو ابھی سے کافر ہوں گا. تو اس میں اس نے تمنا کی ہے, عزم کا اظہار کیا کہ کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے, پرستش کی تمنا ہے, عبادت کا ارادہ ہے. تو پوجا غیر خدا کی عبادت جو ہے یہ کفر ہے, اور اس کی نیت کا اس نے اظہار کیا. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والے اور والدوں, ابھی میں نے کفریات پر مبنی جو اشعار نمونتاً پیش کی ہے, ان میں سے جس نے ایک بھی شعر دلچسپی کے ساتھ پڑھا, دیکھیں میں حکم شرعی بیان کر رہا ہوں, اہم حکم شرعی, اس کو نہیں سنو گے آپ کو شاید غلط بھی ہو جائے گی. پچھلے بیان ایک دم بہوش ہوش سنیے, جس نے ایک بھی شعر جو ابھی میں نے نمونتاً پیش کی ہے, इनमें से तरीकों है, एक भी शेर दिल तस्वीर के साथ पढ़ा, सुना या गाया, वो इस्लाम से खारिज होकर काफिर और मुर्तद हो गया, उसके तमाम नेक आमाल अकारण हो गए, यानी पिछली सारी नमाजें रोजे हज वगैरह तमाम नेकियां जाया हो गई। शादी शुदा था तो निकाह भी टूट गया, अगर किसी का मुरीद था तो बायअत भी खत्म हो गई। उस पर फर्ज है कि इस शेर में जो कुफ्र है उससे फौरन तौबा करे और कलेमा पढ़कर नए सिरे से मुसलमान हो। मुरीद होना चाहे तो अब नए सिरे से किसी भी जामे शराइत पीर का मुरीद हो, अगर साबिका बीवी को रखना चाहे तो दोबारा नए महर के साथ उससे निकाह करे। जिसको यह शक हो कि इसने ये अशआर दिलचस्पी के साथ गाए सुने और पढ़े हैं या नहीं, मगर बस यूं ही फिल्मी गाने सुनने और गुनगुनाने की आदत है और बेवकूफों की तरह गुनगुनाता रहता है, तो वो भी एहतियातन तौबा करके नए सिरे से मुसलमान हो जाए। नीज तजदीद बैअत तजदीद निकाह भी इसी तरह निकाह बैअत भी दोबारा एहतियातन कर दे कि इसी में दोनों जहां की भलाई नहीं, बाद लोगों को तौबा दो तो उनको गुस्सा आ जाए तौबा करने, ये भी कोले की होती है नादानों की। तो तफ़सीर मदारिक जिल्द 3 सफा 142 पर है, जिसको ये वहम हो कि मुझे तौबा की जरूरत नहीं, उसको तो सबसे ज्यादा तौबा की हाजत है। जब दिल में आए कि मुझे तौबा की क्या जरूरत है तो फौरन तौबा कर लो, क्या अब ज्यादा जरूरतमंद हो गए तौबा का, अल्लाह से तौबा करने में भी नखरे करना, ये किसने कहा? अब मैं आपकी खिदमत में नए सिरे से ईमान लाने का तरीका भी अर्ज करता हूं कि किसी से कुफर हो गया तो वो किस तरह नए सिरे से मुसलमान। आजकल आम देखा गया कि कोई किसी के पास आता है, काफी आता है कि मुझे मुसलमान होना है, तो लोग किसी पेश इमाम के पास ले जाते हैं। पेश इमाम साहब बाद बोलते हैं कि जुम्मे को आओ, गालिबन गुस्ल भी उसको कराया जाता हो, और जुम्मे की नमाज के बाद इत्मीनान से या जुम्मे की नमाज में जब पूरी भीड़ हो जाती है पब्लिक की तो उस वक्त उसको मुसलमान किया जाता है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। जब आपको किसी ने कहा कि मुझे मुसलमान कर लो, बस अब आप सांस बाद में ले, पहले मुसलमान करें, ये मैं मुबालगा अर्ज़ कर रहा हूं। इन्हें फौरन से पेश कर, यहां तक कि कोई नमाज पढ़ रहा है और काफिर कहता है मुझे मुसलमान होना है, तो बस अब दौड़ पड़े, फौरी तौर पर दौड़ पड़े और मुसलमान करें। इतनी ताकीद उसमें बिल्कुल मतलब यानी कि आपको जरा भी ताकीद की तो ताखीर करने वाले पर भी हुक्म में कुफ्र आया। हुजूर सैयदी मुफ्ती आलम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान अले रहमतुर रहमान के फतावा मुस्तफ़ाविया में इसके तकरीरी फतावा मौजूद कि अगर कोई आया आपके पास और आपने कहा जैद के पास कोई आया कि मुझे मैं काफिर हूं मुझे मुसलमान कर लो, तो जैद अगर उसको किसी मौलवी के पास ले गया इमाम के पास ले गया तो उसमें कुफ्र आया। इसने इतनी देर क्यों लगाई, हो सकता है कि वो मुकर जाए, हो सकता है वो मर जाए बेचारा कुफ्र पर तौबा से पहले पहले, जुम्मे का इंतजार तो और भी बड़ा तो देर हो गई। तो ये आमतौर पर लोग इस पर हरकतें करते हैं, दूसरों के पास ले जाए, तो ये ले जाना दूसरों के पास उसी सूरत में होगा जबकि वो काफिर कहे कि मैं सिर्फ फुला के पास मुसलमान हूंगा, तो ले जाएगा कि आपके आसर नहीं मुझे फुला के पास ले चलो मैं उसके आधार मुसलमान हूंगा, तो अब ले जा सकते, अब इस पर कुफ्र का हुक्म नहीं आएगा, वरना इस पर कुफ्र का हुक्म आएगा, इसका भी निकाह चल गया, इसके लिए भी नए सिरे से तो मेरे पास पैसे आते रहते, तो मैं तो भाई दोनों को कलमा पढ़ाता, दोनों को नए सिरे से मुसलमान करता हूं, पहले तो फौरन उसको तौबा करवा के कलमा पढ़ाता हूं, फिर इसको पूछता हूं कि भाई आपने क्यों इसमें देर की, क्यों नहीं पढ़ाया कलमा, क्या इसने ये फरमाइश की थी या आर्डर किया था या आप यूं ही दिया समझ नहीं पड़ती थी, तो जब पता चलता है कि वो यूं ही मेरे पास ले आया तो उसको भी मसला समझाता हूं और उसको भी तौबा करवाकर उसको निकाह नए सिरे करने की दरखास्त करता हूं। मेरा अपना तरीका यह है, अवाम उन्नास को इसका मालूम नहीं है और बहुत सारे इसको सर पकड़ के बैठे होंगे कि हमारा क्या बनेगा, हमने भी ऐसा किया, اب ایسا کیا ہے تو توبہ کر لیجئے، کوئی مشکل نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ابھی. تو اے دیجئے، میں ایمان لانے کا طریقہ، نئے سرے سے جو ایمان لاتے ہیں اس کا طریقہ عرض کرتا ہوں. دیکھیے، توبہ دل کی تصدیق کا نام ہے، صرف زبانی توبہ کافی. بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ باپ نے کلمہ کفر بک دیا تو بیٹا سیٹنگ کرتا ہے، باپ کو بولے تو وہ ڈنڈا مارے تو سیٹنگ کرتا کہ چلو سب مل کے توبہ کرتے، دھوکے سے باپ کو توبہ کرا لیتا. ایسے کیس دیکھے میں نے باپ کو توبہ کرا لیا. بھائی ایسے توبہ تھوڑی ہوتی ہے. جب تک بندہ اس کفر کو تسلیم نہ کرے کہ باقی یہ کفر ہے اور میں سے توبہ کرتا، جب ہی تو توبہ ہو. ندامت ہی نہیں، اس کو پتا ہی نہیں کس بات سے توبہ کر رہا ہے، اور اس کو یوں ہی دھوکے دھوکے میں سب کو توبہ کروا دی، اس کو بھی ایسے ہی توبہ کروا دی. تو یہ توبہ نہیں، توبہ میں دل کی تصدیق، دل کا ایگری ہونا ضروری ہے کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے دل بھی اس سے بالکل یعنی کہ اس سے متفق. تو دراصل توبہ جب کرے تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ جس کفر سے جو کفر اس نے کیا اس کا بھی تذکرہ کرے، اور دل میں اس سے بیزاری بھی ہو. مثلا اب مثال دیتا ہوں، مثلا جانے کے اس کفریہ مصرعے سے توبہ کرنا چاہتا ہے، خدا بھی میں جانے تو ہم کیسے جانے، ہم کیسے جانے. یہ لفظ کفر نہیں ہے، ہم تو غافل دیتے ہیں، مطلب اتنا لفظ کفر ہے کہ خدا بھی نہ جانے. یہ تو اب اس نے جیسے توبہ کرنی کسی نے یہ پڑھ دیا تھا، تو اب اس میں نے توبہ کر، یا اللہ میں نے یہ کفر بک دیا کہ خدا بھی نہ جانے، اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی، یعنی اب اس مخصوص کفر سے آپ کی توبہ بھی ہو گئی جس نے کیا تھا، اور نئے سرے سے وہ مسلمان بھی ہو چکا. اگر یہ یاد نہ ہو کہ کیا کیا کفریات بچے ہیں تو کہیں اس طرح توبہ کریں، یا اللہ عز و جل مجھ سے جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں. پھر کلمہ پڑھنا، اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں. اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کوئی کفر بکا بھی ہے یا نہیں تب بھی توبہ کرنا چاہیں تو اس طرح کہیں، یا اللہ عز و جل اگر مجھ سے کوئی کفر صادر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لیں. الحمدللہ اس طرح تو ہم لوگ مطلب اکثر میں تو کرتا رہتا، ابھی بھی آتے آتے میں نے گاڑی میں اس طرح توبہ کی تھی، جتنے سوار تھے سب کو توبہ کروائی تھی کہ ہم کو پتا نہیں ہوتا کبھی انجانے میں خدا نہ کرے کہ کفر نکل گیا ہو تو اس سے توبہ ہو جائے تو اچھا ہے، کہ جو کفر پر مرے گا توبہ کیے بغیر جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جب جن کے اندر ایمان تھا وہ شفاعت مصطفیٰ سے نکال لیے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر ہی کافر رہ جائیں گے جہنم میں. تو پھر ایک ایک کافر کو آگ کے ایک ایک صندوق میں بند کر دیا جائے، بھلے عمر بھر نمازیں پڑھی تھی روزے رکھے تھے لیکن کفر پر اگر مر گئے، اب ایک پیٹی میں آگ کی وہ بند ہے اور آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر اس کو دوسری آگ کی پیٹی میں رکھا جائے گا اور دونوں پیٹیوں کے درمیان آگ سلگائی جائے گی، پھر تیسری آگ کی پیٹی میں رکھ دیا جائے، اس کو تالا لگا دیا جائے گا آگ کا، پھر تیسری آگ کی پیٹی میں، اور اسی طرح آگ دونوں کے درمیان اور آگ کا تالا، اس طرح وہ تنہائی بھی ہوگی. حسرت بالا ہے حسرت، ایک تو آگ میں وہ جل رہا اور آگ کے تالے لگے ہوئے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، وہ جہنم کی آگ میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کچھ بھی نہیں پوجے گا. المان المان، تو اس طرح ہمیشہ ہمیشہ وہ آگ کی پیٹیوں میں بند رہے گا. معاذ اللہ ثم معاذ. تو اب ایسا نہ کریں کہ ہم سب مل کر احتیاطاً توبہ کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا اللہ اگر کر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہ طریقہ آپ رٹ لیجئے مہربانی کر کے، اور ہمیشہ دن میں ایک بار دو بار جب بھی موقع ملے تو آپ اس کو کہہ لیا کریں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ یہ کیسے لے لینا، اس سے رٹ لینا، ان قریب انشاءاللہ شاء رسالہ بھی چھپ جائے گا، مکتبے والے چھپیں گے تو پھر آپ کو اور سہولت ہو جائے گی، سب کو سنانا، ہر جگہ سنانا، شادیوں میں خاص کر یہ کیسے چلائے، آپ شادیوں میں، بسوں میں، ہر جگہ ہوٹلوں میں یہ کیسے چلاتے رہے کہ آپ کی کیسے سن کر اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل گئی، خدا کی قسم وارے نیارے ان شاء اللہ عز و جل۔ تو بہرحال مدنی مشورہ ہے کہ کم از کم سونے سے قبل تو یہ احتیاطی توبہ اور تجدید ایمان کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جس کا کفر پر خاتمہ ہوا وہ بس برباد ہو جائے گا، ہمیشہ اس کو عذاب میں رہنا پڑے گا۔ اچھا تجدید نکاح، نکاح نئے سرے سے کرنا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے کوئی آپ کو شادی کارڈ چھاپنے کی حاجت نہیں، کوئی محفل سجانے اور دعوتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح نام ہے ایجاد و قبول کا، وکیل عام طور پہ لڑکی کی طرف سے بولتا ہے، تو ایجاد لڑکی کی طرف سے ہوا اور دولہا کی طرف سے قبول ہوا، تو خیر وہ جو پہلے بولے وہ ایجاد ہے اور جو اس کو قبول کہے وہ قبول، اس کا قبول کرنا ہوا ہے، تو جو بھی پہلے بولے کوئی حرج نہیں۔ ہاں بوقت نکاح بطور گواہ دو مرد مسلمان یا ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتوں کا حاضر ہونا لازمی ہے۔ اب بہن ہو، ماں ہو، باپ ہو، بالغ بیٹے بیٹیاں ہوں وہ بھی چل جائیں گے بطور گواہ، باہر کے لانا ضروری، گھر گھر میں یہ نپٹ سکتا ہے معاملہ، احتیاطاً توبہ کر کے، خدا نہ خاصہ کبھی ہو گیا ہو کچھ تو مسئلہ نہیں۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس طرح ممکن ہو ذہن بنا کر، اگر ممکن، یہ نہیں کہ وہ مزید کفریات بک دیں، معاذ اللہ اگر ماحول نہیں ہے اس طرح کا تو نہیں، ورنہ مطلب ذہن بنانے پر قادر ہوں۔ جو بڑے ہیں گھر کے ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں کہ وہ گھر میں میٹنگ کر کے سب کو سمجھا بجھا کر یہ مطلب یہ کیسے چلا کر توبہ کروا دیں۔ تو گواہ کے طور پر دو مرد مسلمان یا ایک مرد اور دو عورتیں، یہ شرط ہے، اور ہو سب یہ مسلمان، اس میں ایک بھی اگر کافر ہے، معاذ اللہ مستعفی رسول ہے، کافر ہے، مرتد ہے، تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ کم از کم دو مرد مسلمان اور ایک مرد مسلمان اور دو عورتیں مسلمان ادھر موجود ہوں، یہ ضروری ہے۔ عورتوں کا ہونا شرط نہیں، دو مرد مسلمان کافی ہے۔ خطبہ نکاح شرط نہیں، آپ بولے خطبہ تو نکاح جاتا نہیں ہے، سب قاضی صاحب کو بولا، قاضی صاحب کی حاجت نہیں ہے، یہ مستحب ہے نکاح کا خطبہ۔ اگر کسی نے اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد و شریف پڑھ لی سورہ فاتحہ تو یہ بھی خطبہ ہو گیا۔ کم از کم دو تولہ سات ماشے چاندی یا اس کی رقم مہر واجب ہے۔ یاد رکھیے مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، شرط نہیں ہے مہر، یعنی کسی نے مہر دیا ہی ہڑپ کر گیا تو نکاح تو ہو گیا اس کا، لیکن مطلب واجب ہے کہ مہر، اور تجدید نکاح کہتے ہی اس کو ہے کہ نئے مہر سے نیا نکاح کرنا۔ تو دو تولہ سات ماشا چاندی، یہ مطلب کم از کم مہر کی رقم ہے، چاندی ہو یا اتنی رقم ہو، نقد و ادھار ہو دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ نے 313 روپے مہر مقرر کر لیا کہ یہ بھی کافی، اس میں دو تولے سات ماشا چاندی سے زیادہ چاندی آ جائے گی انشاءاللہ، فی الحال جو میرا اندازہ ہے، یا اور احتیاط کرنا چاہے تو 3 تولے چاندی فکس کر لیں تو جو بھی جس دور میں بھاگو وہ چلتا رہے، تو 3 تولے چاندی آپ نے فکس کر لی مثلا، تو اب دو مرد مسلمان یا ایک مرد اور دو عورتیں مسلمان، یہ کم از کم ہے، زیادہ کہا کوئی مطلب نہیں کہ قید نہیں. تو بہرحال یہ اتنوں کی موجودگی میں مرد عورت سے کہے میں نے 3 تولے چاندی مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا. عورت کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا. دیکھا آپ نے، نہ قاضی کی ضرورت ہوئی، نہ مطلب پبلک اکٹھی ہوئی، نہ مطلب بینڈ بازی آئے، نہ دیکھے پتی، کچھ بھی نہیں، نکاح ہو گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ہی خطبہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کر ایجاب کرے، یعنی وہ اس طرح کے جملے کہے، اور مرد کہے میں نے قبول کیا، تو بھی نکاح ہو گیا. اب اگر عورت چاہے تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے، مرد پر مہر دینا واجب ہے، لیکن عورت نہ لینا چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے. یعنی وہ نکاح کے بعد کہہ دے، یا ایسی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ہر پیر شریف کو نکاح کر رہے ہیں، تجدید نکاح منٹوں کا تو کام، تو یہ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہے. اتنا بہن ہے وہ گھر میں ہے، اس کا ذہن بنا ہوا ہے، تو آپ نے نیت تو یہ کہ میں مہر دوں گا، اور وہ آپ جیسے نکاح ہو جائے وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو مہر معاف کیا، تو مدینہ مدینہ ہر پیر شریف کو آپ کا دل کرے گا کہ چلو احتیاطاً توبہ کرو بھائی، کرو نکاح، تو کوئی خطرہ ہی نہ رہے. یہ دیکھو، یہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں، کل جا کر کسی کو غلط میں بھی ہو جائے اور یہ کچھ کا کچھ اس مسئلے کو بنا لے، میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں. یہ فرض یا واجب نہیں ہے ایسا کرنا. ضروری کب ہے کہ جبکہ نکاح ٹوٹ گیا تو نکاح کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ایمان سے بچانا فی زمانہ بہت مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حل پر رحم فرمائے. بس سب کے سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ، انشاءاللہ سب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں نکل کھڑے ہوں گے نا، تو سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور سب کے ایمان انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. سب کرے کھاتے رہو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رجا بن گیا پھر گیا. کلمہ کے کفر سے توبہ کرنے اور نکاح کرنے کا آسان طریقہ معلوم کرنے کے لیے رسالہ مکتبۃ المدینہ کے اشکال سے حدیثیت حاصل فرما لیجیے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گانے بازے کی ہوگیوں سے بچنے کے لیے اور ایمان کے تحفظ کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے. تمام اسلامی بھائی زندگی میں یک مشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 3 دن اور ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کی نیت فرما دیں.
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر چاند ستارے، تسبیح خوش کو ہے اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تیرا چرچا گلی گلی ڈالی ڈالی کلی کلی ہے، واصف ایک پھول سمر ہے.
اللہ اللہ کریت تانگل بن دیے، کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیے. اللہ اللہ کریت تانگل بن دیے، کامل مرشد پھڑیت تانگل بن دیے. عقل مندانوں پٹھیاں سوچا لے ڈبیاں، عقل مندانوں پٹھیاں سوچا لے ڈبیاں، مرشد دے سا سنگ تریت تانگل بندی اے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی اے اللہ اللہ کریت تانگل بندی اے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی اے اللہ دیا در بالا کے سینے تے اللہ دیا در بالا کے سینے تے سینہ روشن کریت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا مرشد مرشد کریت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی مرشد مرشد کریت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی سر نظرانہ کریے سر دے سائیں تو سر نظرانہ کریے سر دے سائیں تو جان تلی تے دھریت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی اپنا آپ مٹا کے سونے مرشد تو اپنا آپ مٹا کے سونے مرشد تو مرن تو پہلا مریت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا پیر سنبھل کے دھریت تانگل بندی پیر سنبھل کے دھریت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی سو گلا دی ایکو گل تنویر میاں سو گلا دی ایکو گل تنویر میاں سچی توبہ کریت تانگل بندی سچی توبہ کریت تانگل بندی اللہ اللہ کریت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی اللہ اللہ کریت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی اللہ اللہ کریت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی عقل مندانوں پٹھیاں سوچا لے ڈبیاں عقل مندانوں پٹھیاں سوچا لے ڈبیاں مرشد دے سنگ تریت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی اللہ اللہ کریت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی
عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی.
آئیے خیرات مدینہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ.
سوغات مدینہ میں میزبان ہوں. آپ مہمان ہیں؟ میزبان میں واقعی میں میزبان ہوں, خدمت کروں.
عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.
برکات مدینہ, سوغات مدینہ, لوٹ لو فیضان مدینہ. مہمان ہوں, اللہ دکھائے دربار مدینہ. گلزار مدینہ, چمنستان مدینہ, لوٹ لو فیضان مدینہ.
عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت, دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت, رہوں با وضو میں صدا یا الہی, رہوں با وضو میں صدا یا الہی, لباس سنتوں سے ہوا راستہ اور, لباس سنتوں سے ہوا راستہ اور, امام ہو سر پر سجایا الہی, امام ہو سر پر سجایا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.
آج آپ نے پہلی بار امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری سے ملاقات کی, قریب سے دیکھا, کیسا پایا آپ نے ان ہستی کو؟
بہت اچھا لگا ماشاءاللہ, بہت نورانی شخصیت ہیں اور یہاں آ کے بہت اچھا لگا. ایک تو یہ دینی اعتبار سے بھی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے مس کیا ہے ایسی محفلوں. بہت اچھا لگا, روپرور مناظر تھے, بہت اچھا بیان فرماتے ہیں, تو اچھا لگا. عمر دراز کرے اللہ تعالی حضرت کی, جیسے جیسے ٹائم ملتا رہے گا آئیں گے ہم انشاءاللہ. اور ظاہر ہے کچھ سیکھتا ہے انسان اور حاصل کرتا ہے, ہم نے تو حاصل کیا اور کریں گے انشاءاللہ آگے. خدا کرے کہ یہ چینل بھی, فیضان مدینہ بھی اتنا چمکے, پوری دنیا میں روشنی پھیلے اس کی, اللہ کرے.
فیضان مدینہ آپ آئے, کیسا لگا فیضان مدینہ آپ کو؟
بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. اور بابا جان نے ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے جو کھانا ہمیں کھلایا ہے, سبحان اللہ.
مجھے تو یہ خواب لگ رہا ہے, یقین جانیے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا اب تک کہ میں ان سے ملا ہوں, ان کے ہاتھوں سے میں نے نوالا کھایا ہے, اور میرا یہ خواب جو ہے کبھی ٹوٹے ہی نہیں, میں تو یہ چاہتا ہوں.
آئندہ اگر ہم پورے پاکستان کے فنکاروں کو جمع کریں تو اس میں کیا امید رکھی جائے آپ سے؟
جس کو فیض حاصل کرنا ہے وہ فیضان مدینہ آئے گا. یقین جانیے کئی دنوں سے ارادہ ہو رہا تھا کہ میں فیضان مدینہ جاؤں اور صرف اجتماع میں شرکت کروں, لیکن اللہ کی اتنی کرم نوازی ہے کہ شرکت کیا, امیر اہل سنت سے گلے بھی ملنے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلایا, تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی خاص کرم نوازی ہم پر.
تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی عید ہے, کوئی ایسا سماں ہے خوشی کا, ایک چینج ہے.
روزانہ میں رات کو جاتا ہوں, جب مدنی چینل دیکھتا ہوں تو تمنا ہوتا ہے ایک میرے سے قریب سے کبھی ملوں یا آپ ملاؤں, لیکن اظہر صاحب سے تو آج ایسا موقع ملا ہے تو گلے بھی ملا دیا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کے کھانا بھی کھلایا. میں تو سوچ رہا ہوں اس وقت جو ایسا محسوس ہو رہا تھا, میرا دل تو نہیں جا رہا باہر بھی جانے کے لیے, میرا دل چاہ رہا ہے میں یہیں بیٹھ جاؤں, فیضان مدینہ میں بھی یہیں بیٹھ جاؤں, یہی سب چیزیں, باقی باہر کی دنیا کچھ بھی نہیں ہے.
اب میرے پاس کوئی یہ لفظ نہیں ہے کہ میں کون ہوں, میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے حضرت الیاس قادری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا، میرے گھر کے لیے کھانا دیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرے باپ سے بہت پیار کرتے تھے، اس سے بڑی مجھے سعادت کیا ملے گی۔ مدنی چینل پر ہم مذاکرہ سنتے تھے اور سنتے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے، لیکن آج جو یہاں بیٹھ کر جو مذاکرہ سنا اور حضرت صاحب کو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ قریب سے دیکھ رہے ہیں، تمام آرٹسٹوں نے ایک ہی بات کی، حضرت صاحب نے کمال کیا ہے کہ ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھے اور کتنے پیار سے ہمارے گلے لگائے اور دعائیں دی۔ ان لوگوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم قافلے میں بھی جائیں گے اور سنت بھری محفلوں کو ہمیشہ اٹینڈ کریں گے۔ بس دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں محکم رکھے، ہمارے حضرت صاحب کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر رکھے۔ فیضان مدینہ میں کوئی ایک بار آ جائے اور اس کے بعد یہ کہہ کہ میں نہیں آتا رہوں گا تو وہ شاید بدنصیب ہوگا۔ ایک دفعہ آنے کے بعد ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلسل آئے، مسلسل حضرت صاحب سے ملاقات کرے، مسلسل حضرت صاحب کی وہ باتیں سنیں۔ بس ایک دل میں تہ کر کے آئے جو حضرت صاحب نے فرمایا کہ نیت کر لو تو انشاءاللہ سب بیڑا پار ہوگا۔
بابا جان نے جس پیار سے ہماری میزبانی کری تھی اور جس طرح ہم نے دیکھا بابا جان خود ہمیں کھانا سرو کر رہے تھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے لیے زندگی میں یہ موقع، ملاقات کا اس طرح موقع آئے گا اور بابا جان ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے۔
آج وہ میرا خواب پورا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے بابا جی بیٹھے ہیں اور آ رہے ہیں، پھر میں گلے لگ رہا ہوں ان سے، پھر ایک دم رو پڑا، پتنی میں ایسا جیسے کبھی ملا ہی نہیں، پھر لگ گیا گلے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اندر سے کوٹ کوٹ کے بار ہونے لگ گیا بس۔ پھر اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کھانا کھلایا، یہ دن تو میں کبھی بھولوں گا ہی نہیں۔ میں چلا اب یہ چاہتا ہوں کہ روزانہ میں بابا کے ہاتھ سے کھانا کھا لوں۔
اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہمیں اس ولی کامل کا نہ صرف دیدار بلکہ فیض قربت نصیب ہوئی، جن کے فیض سے لاکھوں امام سجے، لاکھوں نمازی بنے، جن کے ایک دیدار کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ ترستے ہیں، ان کا الحمدللہ آج ہمیں فیض نصیب ہوا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔